أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال تبارك وتعالى في سورة البراءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، والله هو الفوز، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قتال فی سبیل اللہ یا غزوات کا سلسلہ رمضان سن 2 ہجری سے شروع ہو کر اواخر سن 9 ہجری تک جاری رہا. اس طرح گویا یہ سلسلہ غزوات 8 سالوں پر چلا ہوا. اس دوران میں بہت سے غزوے بھی ہوئے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنت و نصیب شریک رہے ہیں اور سرایا کی تعداد سے بے شمار ہے. سریہ اس مہم کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی دستہ بھیجا گیا ہو لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت نہ ہو. قرآن حکیم میں ہمیں بڑی حسین تفصیل ملتی ہے. قرآن حکیم کی سورتوں کے گروپ کے بارے میں اس منتخب نصاب کے درس کے دوران ایک موقع پر کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں. قرآن حکیم کی سورتوں کا دوسرا گروپ اس وقت بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں 2 سورتیں ہی مکی ہیں اور 2 مدنی ہیں. سورہ انعام اور سورہ آراف مکیات ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ یا سورہ برات مبنیات. اب یہاں ایک عجیب حکمت نظر آتی ہے قرآن مجید کی ترتیب میں کہ سلسلہ غزوات کی پہلی کڑی یعنی غزوہ بدر اس کا ذکر ہے سورہ انفال میں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی غزوہ تبوک ہے کہ جس کا تفصیلی ذکر ہے سورہ برات میں. گویا کہ ان دونوں سورتوں کو مصحف میں متصلا رکھ کر اس سلسلہ غزوات یا قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام دونوں کو یکجا کر دیا گیا. قرآن حکیم میں تمام غزوات کا ذکر نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یقیناً ان کی اہمیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور آپ کے مشن کی تکمیل کی اس کوشش میں اہم لینڈ مارک کی حیثیت رکھتے ہیں وہ غزوات کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے. غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں ہوا. اس پر قرآن حکیم کی ایک مکمل سورت سورہ انفال جس کے بارے میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری سورت بہت وقت نازل ہوئی ہے، ایک انتہائی مربوط خطبے کی حیثیت سے نازل ہوئی، اس لیے کہ اس کے اول آخر کے درمیان ایک بڑا گہرا منطقی اور معنوی ربط ہے جس کی طرف بعد میں اشارہ کیا جائے گا. اس کے فوراً بعد غزوہ بنی قینقاع ہوا لیکن اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں. شوال سن 3 میں غزوہ احد ہو رہا ہے. یہ غزوہ بھی بہت اہم تھا، اس کے نتائج بہت دور رکھ نکلے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 120 آیت کے بعد سے لے کر تقریباً مسلسل 7 آیات اس فضلہ احد کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے بعد فضلہ بڑی نظیر واقع ہوا, اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ فصل میں سن 5 میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہوتا ہے, یہ بھی انتہائی اہم غزوہ ہے, اور سلسلہ غزوات میں اسے ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے. اس پر سورہ احزاب میں مکمل 2 رکنوں میں روشنی ڈالی گئی. اسی کا زمینہ یا اسی کا تکمیلہ تھا غزوہ بنی قریظہ. چنانچہ سورہ احزاب جی میں غزوہ احزاب کے ساتھ متصل اس کا ذکر بھی موجود ہے. اس کے بعد اگر سے اور غزوات بھی ہوئے ہیں, غزوہ مویسئی ہے, غزوہ بنی مختلف ہے, اور بھی غزوات ہیں, لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے. سن 6 میں صلح حدیبیہ واقع ہوتی ہے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں ایک بڑے اہم لین مارک کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن حکیم اسے خط مبین سے تعبیر کرتا ہے. چنانچہ صلح حدیبیہ پر ایک پوری سورت سورہ فتح میں دی انا فتحنا لک فتحا مبینا سے اس کا آغاز ہوتا ہے. سن 7 میں ایک اہم غزوہ پیش آیا ہے, غزوہ خیبر, لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. سن 8 میں ایک طرف سے غزوہ بیٹا ہوا ہے, اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. دوسرے وہ چیز کے جسے عام طور پر بہت اہم سمجھا جاتا ہے, فتح مکہ, اس پر بھی قرآن مجید میں صراحتاً کہیں گفتگو نہیں ہوئی. اس کا ضمن ذکر ہے سورہ برات میں. البتہ اس کا جو تکملہ تھا, اس کا تکملہ غزوہ حنین, اس کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے سورہ توبہ میں. اور آخری کڑی سلسلے کی, سلسلہ غزوات کا نقطہ عروج, وہ ہے غزوہ تبوک. چنانچہ سورہ برات یا سورہ توبہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس غزوے کے حالات بھی ہیں, اور ان حالات پر بڑا مسلسل تبصرہ بھی ہوتی ہے. یہ ہے موٹے موٹے غزوات کی تاریخ وار ترتیب, کہ جو ان 8 سالوں کے دوران حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہوئے. اب اس سے پہلے کہ ہم ان غزوات کا ذکر جو قرآن حکیم میں آیا ہے اور ان کی جن اہم باتوں کی طرف قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے, دستہ دستہ ان پر غور کرنا شروع کریں. مناسب یہ ہوگا کہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ قائم کر لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, جو ہم سمجھ چکے ہیں اس کو کس طرح آپ نے اس مدنی دور میں درجہ بدرجہ تکمیل کر سکتا ہے. ہم حضور کی مکی زندگی سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے ہم حضور کی مکی زندگی سے متعلق کچھ باتیں پر اس سے پہلے غور کر چکے ہیں. اب یہاں غور فرمائیے کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو کیا صورت حال تھی. مدینہ منورہ میں 2 قبیلے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں کے اصل راجپوت قبیلے تھے, وہ تھے اوس اور خزرج. اوس نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا, خزرج نسبتاً بڑا قبیلہ تھا. ان 2 قبیلوں کے علاوہ 3 یہودی قبیلے وہاں آباد تھے, جن کی حیثیت کچھ مہاجنوں کی تھی. ان کا ایک دبدبہ تھا, روب تھا, علمی اعتبار سے, تہذیبی تمدنی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے, اور روپے پیسے کے اعتبار سے. انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے مدینے کے چاروں طرف, اور ان گہیوں میں, ان قلعوں میں وہ رکھتے تھے. یہ تھا مدینہ منورہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کی اکثریت ایمان لائی. ان میں سے کثیر تعداد ان کی ہے جو خود کو دل سے ایمان لائے تھے, کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ قبیلے کی سطح پر جب فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے قبیلہ ہی لے آئے, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا یہ ایمان بادل ناقاب تھا. ان میں دو شخصیتیں بہت اہم ہیں, ابو حامد اور عبداللہ ابن ابی ابن سلیم. دونوں کا پہلے سنگت تھے, یعنی جو زیادہ طاقتور قبیلہ تھا. ابو حامد کی نیکی اور دینداری کا وہاں ایک لوہا مانا جاتا تھا, اور عبداللہ ابن ابی ابن سلیم کی ایسی سوچ بھار سے اس کی ایک حیثیت تھی کہ وہ بڑا فرمان. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید مدینہ سے متصلن قبل ایس اور خندق کے مابین اس بات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلیم کو بادشاہ مان کر مدینہ میں باقاعدہ ایک بادشاہی نظام حکومت قائم کر دیا جائے. تمام تیار ہو چکا. اب جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو ظاہر بات ہے کہ خرسی کے رسالت کے طلوع ہونے کے بعد نہ اس ابو عامر راہب کی نیکی اور دینداری کا کرایہ جل سکا, نہ اس کے جل سکنے کا کوئی امکان موجود تھا, اور نہ ہی اب وہ صورت برقرار رہی کہ کسی کے سر پر یہاں تاج شاہی رکھا جا سکے. ہر اعتبار سے دینی مذہبی سیاسی دنیاوی اعتبار سے سعادت و سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی. ابھی اگر آپ غور کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اہل ایمان مدینہ جان بچا کر نہیں آئے تھے, یہ فرار نہیں تھا بھائی رضی اللہ عنہ جانے, یہ ایک مقصد کے لیے ایک مرکز ایک دیش کہ جہاں سے اکثر نئے اقدام کیا جا سکے. مدینہ کو جو دار الحجرت کا مقام حاصل ہوا تو اس اعتبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو تشریف لاتے ہی سب سے پہلا کام جو اس اعتبار سے کیا جو آپ کی دور اندیشی اور آپ کی معاملہ صحیح, نہ صرف یہ کہ ان کے بارے میں ترقی کرتی ہے بلکہ یہ کہ آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ فوری طور پر ایک نقشہ کار تیار کیا اور اس کے مختلف ثقافتیں آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں. چنانچہ آپ نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدے کر لیے نو وہاں تک, بلکہ یہ کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہو تو مل جل کر مدافعت کا معاملہ. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس معاہدے میں دخل دیا, اور واقعہ یہ ہے کہ باہر کے پورے 9-10 سالوں کے دوران ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بمشکل کہ یہود ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تھے ان معاہدوں کی وجہ سے کہ وہ پسو پیش میں کوئی فیصلہ کو نتمان کرنے کے قابل وہ نہیں رہے, بلکہ یہ کہ انہوں نے کیا بھی ہے کہ کہیں کہ سازش کا جاننا ہے کہ ریشہ بڑھانی ہے اور کچھ مشرکین مکہ کو اشتہار دلا کر حملہ آور ہونے کی ترغیب ہے, لیکن یہ کہ وہ براہ راست کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آتا. اور یہی معاہدے تھے کہ جو پھر آخر ان کے پاؤں کی بیڑیاں بھی بنے, ان کے گلے کا ٹاک بھی بنے, اور یہی تھے کہ جن کے اندر وہ بار بار اس میں پھنس کر مختلف اعتبارات سے مختلف مراحل پر اپنے انجام کو پہنچے اور فیصلے کو بات ہوتا. بہرحال یہود سے اس طریقے پر معاہدے کرنے کے بعد اب جو بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, اس دور میں بعض لوگوں نے سوشالوجیٹک انداز اختیار کیا ہے, بعض نے پہلے انداز اختیار کیا ہے. سلسلہ غزوات کے بارے میں یہ بات عام طور پر دونوں میں دکھا دی گئی ہے کہ یہ صرف دفاعی جنگ تھی, ورنہ اسلام میں کوئی تبلیغ کے لیے یا اسلام اپنے غلبے کے لیے جنگ کے راستے کو فروغی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا. مغرب سے یہ بات کے کس انداز میں پہلے کے طور پر ہم سے ہمارے بارے میں کہی گئی کہ بو اس میں آتی ہے اس قوم کے افسانے سے کہ رد عمل کے طور پر ہمارے ہاتھ سے ایک نہایت معذرت خانہ انداز اختیار کیا گیا. اس میں تو حدیث کوئی شک نہیں کہ ابتدا بہرحال ہے یہ مکہ کی طرف سے, لیکن وہ ابتدا وہی مانا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا, انہوں نے مسلمانوں پر مظالم بھائے تشدد اور بہیمانہ تشدد پرسیکیوشن اور شدید پرسیکیوشن کا انہیں ہدف بنایا. اس اعتبار سے گویا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے تو وہاں ڈکلیئر تھی یہ بات دوسری ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں کو بدھا رکھا گیا, کس کی ہے تم؟ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی, لیکن پھر یہ اجازت آئی جیسا کہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے پورے حج کی اس آیت کے ذریعے سے, اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر جنگ سوچی جا چکی ہے, ان پر کہ جن پر ظلم کیا گیا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی رشت کا قابل ہے, اللہ جی نے اخر دین ان دار بغیر یقینی رب اللہ, وہ لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, گھر باہر کو چھوڑ کر سر کے وطن پر مجبور کر دیے گئے, صرف اس جرم کے تعداد میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. وہ ایسے کس معنی میں اگر کہا جائے کہ آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا, کفار مکہ کی طرف سے ہوا, تو بات غلط نہیں ہے, لیکن اگر اس کے معنی یہ سمجھے جائے کہ مدینے پر بھی جب وہ حملہ حاضر ہوئے ہیں تب مسلمانوں نے صرف مدافعانہ جنگ نہیں ہے, تو یہ بات صحیح نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جیسے ہی اللہ نے آپ کو سمجھنا عطا فرمایا, آپ نے مکے کی طرف اس بیان کا آغاز کر دیا. یعنی نبی کی اولین کو ایک قدمی جو ہو سکتی تھی اسے اس واقعے کی روشنی میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت صاحب ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سے آپ عمرے کے لیے مکے تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں وہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا. یہ واقعہ یہ سمجھئے کہ سن ایک یا سن دو ہجری کا ہے, غزوہ بدر سے پہلے. ابو جہل پوچھتا ہے یہ کون صاحب ہیں, بتایا جاتا ہے کہ یہ صاحب ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ دکھے کر غصے میں کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو تباہ دی ہے اور اگر تم لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے نکال باہر نہ کیا تو ہم یہ بیت اللہ کا طواف یہاں تمہارا داخلہ بند کر رہے. فوری جواب جو دیا حضرت صاحب ابن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری تجارتی سہارا تمہاری رگے جائیں جو ہمارے قبضے میں, تمہارے قافلے کی گزرگاہ کہ جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتی, پھر ہم تمہارے لیے اس راستے کو بند کر دیں. وہ آپ کو یہ فوری ریٹیلیشن سارا فوری بدلا یہ دیا جا سکتا تھا, وہ یہ تھا جس کی طرف حضرت صاحب ابن معاذ کا ذہن بنا کسی ارادے سے منتقل ہو گیا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا. آپ جدید اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں مکے کا بلاکیڈ, معاشی ناکہ بندی, تجارتی راستے کو محفوظ بنا دینا, یہ ہے وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں وہ غزوہ واقع ہوا ہے. اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں, لیکن یہ کہ جس چیز کو کسی شخص کو بہانے کے طور پر ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہاتھ کی قسم کے تھے خوراک میں سے, جو کسی نہ کسی بھی بہانے سے یا کسی نہ کسی چیز کی بنیاد بنا کر بہت صورت مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے, انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ یہی تھی کہ ہمارا بہت بڑا تجارت کی فاصلہ ہے, جو مال اسباب سے لبا پھلا رہا ہے اسے خطرہ لاحق ہو گیا ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو بنیاد بنا کر تین پانچوں سے لوگ ہو کر 1000 کا لشکر مکے سے نکل رہا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں پہنچ گئی, آپ نے اپنے طور پر بھی قبر کا سارا نظام خبریں حاصل کرنے کا جو آپ نے محسوس کیا ہوا تھا, پھر یہ کہ آپ کے لیے تو قبر کا ایک دوسرا ذریعہ یہ وہی الہی بھی موجود تھا. آپ نے مدینہ منورہ میں یا اس سے ذرا باہر نکل کر, اب یہ کچھ تاریخی واقعات ہیں جن میں تفصیل میں جانا پڑے گا, ایک مجلس سے پورا منعقد کی اور وہاں مسئلہ یہ رکھا کہ ایک طرف سے قافلہ ہے جو کام سے آ رہا ہے, ابو سفیان کی سرکردگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر مہمان لے آئے, اس کے ساتھ بڑی ہی طویل تعداد میں محافظ ہیں اور ایک لشکر ہے جو مکے سے نکلا ہے. جب تم سوچو کہ ہمیں کس کا قصد کرنا چاہیے, کدھر بڑھے, یہ در حقیقت کس انداز تھا اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے, کیا حال ہے, کیا عالم ہے, اللہ کی راہ میں پر پروس یہ جاسوسانی کا جذبہ کس حال میں ہے, کس سطح پر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی تھی, جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے مملو مبرو تقریر حضور نے پاس طرف دینی تھی. حضرت عمر نے تقریر فرمائی تھی, حضور نے ادھر بھی تو فکر کی انتخاب نہیں فرمایا. حضرت مقداد نے جو تقریر کی ہے وہ اس اعتبار سے قابل ذکر ہے کہ وہ جو محملہ ہوا تھا تاریخ بنی اسرائیل میں, اس کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں وہاں کا صحابہ موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے جنہوں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا رب کا پتا چلا اللہ اللہ قائدین, جدھر کا بھی ارادہ ہے بسم اللہ کیجیے, کیا اگر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. لیکن حضور پھر بھی کچھ ابھی منتظر تھے, اس پر کھڑے ہوتے حضرت صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ وہی صاحب انصار میں تھے, کیونکہ وہی سے خبر بھی تھے, لہٰذا مدینے میں گویا کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ سب سے بڑھ سکتی. انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول, معلوم ہوتا ہے کہ یہ سکون ہماری جانی اور اس کا پسند درجہ لینا چاہیے کہ وہ بات اکبر ثانیہ جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ دار ہجرت بنا ہے, اس وقت جو قول قرار ہوا تھا اس میں یہ چیز تو موجود تھی کہ مدینے پر کوئی حملہ آور ہو تو انصار مداخلت کرے گے, لیکن یہ کہ مدینے سے باہر نکل کے کہیں جنگ کرنا یہ اس کے پوائنٹ آف ریفرنس میں موجود نہیں تھا. اور یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے, آپ کی نگاہیں اٹھ رہی تھی. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اللہ آمنا بتا و صدقنا, ہم آپ کا ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے, ہم نے آپ کا اللہ کا رسول مانا ہے. گویا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اب آپ بھول جائیے کہ گئے کہ اخبار اولا میں یا ثانیہ میں کیا کہہ دیا تھا, کیا کہہ نہیں ہوا تھا. صورت حال یہ ہے کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے, آپ کو رسول مانا ہے, اب آپ جدھر کا بھی حکم دیں گے ہم حاضر ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم اپنی سواریوں سمیت سمندر میں چلان لگا دیں تو حاضر ہیں, اور اگر آپ ہمیں ڈر کے غمات تک چلنے کا حکم دیں گے کہ ہم اپنے اونٹوں کو مار کے مار کے بھاگے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیں تو ان شاء اللہ ہم وہاں تک پہنچا. یہ در حقیقت اصحاب محمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا مقام اور مرتبہ, ان کی یہ سرفروشی اور ان کی جاسوسانی دین کے لیے, ان کا اس طرح اپنے جان اور مال کو لگا دینا اور پھٹا دینا جس کے لیے آج کی گفتگو کے آغاز میں سورہ برہمت کی آیت تلاوت کی گئی, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے, ایک بہت سارا ہو چکا ہے. اب تو یہ ایک امانت ہے ان کے پاس کہ جیسے ہی مطالبہ حاضر کر دیں. سنا کے وہاں الفاظ ہیں, یہ قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, وہ قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں, اپنی جانوں کا حدیہ پیش کرتے ہیں منگانا بارگاہ ربانی میں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے, یہ جو بے عطا ہوا ہے, معاہدہ علیہ حقاً فی التورات والانجیل والقرآن, اللہ کے ذمے ہے اب اس وعدے کا پورا کرنا, یعنی اس کی قیمت جنت کی شکل میں اہل ایمان کو ادا کرنا, اور یہ وعدہ ہے تورات میں بھی ہوا, انجیل میں بھی ہوا, اور انتہائی میں اچھا اور مؤکد انداز میں قرآن میں ہوا. من ایسا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا اور کون ہوگا. ایمان خوشیاں مناؤ اس دور کی جو تم نے کی, وہ سودا جو تم نے کیا ہے اس سے زیادہ کامیاب سودا, اس سے زیادہ نقاب سودا اور کوئی نہیں. وکان کا حول فوج العظیم, اور یہی تو ہے اصل کامیابی اور بڑی کامیابی. اس کے بعد کے ضمن میں جو اس کا ہدف معین کیا گیا تھا وہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے بھی آ چکا ہے, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, جنگ کرو ان سے, ان کے کفار سے, ان مشرکین سے, یہاں تک کہ فتنہ بالکل طے ہو جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے. یہ بات پھر انتہائی مؤکد ہو کر مزید تاکیدی رنگ لیے ہوئے سورہ انفال میں آ گئی کہ جو غزوہ بدر کا جس میں ذکر ہے, جو نقطۂ آغاز ہے اس سلسلہ قتال کا, وہاں پر میں آگا کہاں کے روح حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, اور جنگ جاری رہے گی تمہاری یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے, کوئی تجزیہ نہ ہو کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ کسی اور کے لیے, زندگی کے کسی جیسے میں اللہ کے حکم سے تنقید ہو اور کسی دوسرے پہلو سے اس کو اللہ کے احکام سے مستثنیٰ کر لیا جائے. میں یقین دین کل یہ ہو رہا ہے سورہ صف میں جو اللہ کی مرکزی آیت پڑھی تھی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس کو پر کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اب دین کلہ کل کا کل دین کل کا کل نظام زندگی مراد ہے. اس کے لیے یہ مقام یہ حالت جو ہے در حقیقت القرآن یہ سب سے بعض بازار کے اعتبار سے یہ اس کے لیے نقص قطعی ہے کہ اب دین کے لیے بدل کے طور پر کل یا تو ان آیات میں آیا ہے اور یا قرآن حکیم میں اس آیت میں آیا ہے, اور یہاں کل دین کے لیے کا ترجمہ تمام ابھیان کرنا قطعی ممکن نہیں. زندگی بحثیت کے کل بحثیت کے وقت اللہ کے دین کے تحت آ جائے, یہ ہے مقصد بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسا کہ کیا جا چکا ہے سورہ انفال تقریباً پوری کی پوری اسی غزوہ بدر, اس کے حالات واقعات, اس کے بعد جو صورت حال پیدا ہوئی, کچھ ایسے مسائل جو اس کے بعد کھڑے ہوئے, اس کے دوران جو حالات پیش آئے مسلمانوں سے اگر کہیں کسی کوتاہی کا ظہور ہوا, ان سب کا ایک نہایت جانے تکنے کی حیثیت سے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت کی شکل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے, حق و باطل کے مابین تمیز والا دن. معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت و حمایت کس کے ساتھ ہے کہ 313 بے سرے سامان جن کا رسالہ کل دو گھوڑے پر مشتمل, جن میں سے سب کے پاس ہتھیار مکمل نہ تھے, کسی کے پاس تلوار تھی تو میدا نہ تھا, میدا تھا تو تلوار نہ تھی, ایسے بے سرے سامان جن کی عظیم اکثریت ان انصار پر مشتمل تھی کہ جن کو قریش جنگی قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھے. ان کو تو سمجھتے تھے بہت سارے لوگ ہیں, ان کا پیسہ تو بہت ساری ہے, مہینے بھیلنے سے انہیں کیا کرتا ہے. وہ 313 1,003 کانٹے پر لے, 3 کانٹے سے لے, ہر طرح سے مسلح ورق آہل, جن کا رسالہ بہت بڑا. یہاں تو یہ سمجھئے کہ مکے نے گویا کہ اپنی اصل طاقت کو ابل دیا تھا, اس کی کل جمعیت میدان بدر میں موجود تھی. بڑے بڑے سردار اسماعیل بن ربیعہ اور ابو جہل جیسے, یہ ایسے جیسے کھجور سے تنے ہوئے کٹے ہوئے اس طرح میدان بدر میں پڑے ہوئے تھے. اس کو فرمایا گیا یوم الفرقان ہے, اس نے حق و باطل کے مابین تمیز کر دی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا ہے. اس سے یہ جان لیجیے کہ یقیناً مسلمانوں کا برحال بہت بلند ہوا, مسلمانوں کا دبدبا خالی ہو گیا, پورے علاقے پر مسلمانوں کی حیبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جاری ہو گیا. اور حجرت کے بعد فوری طور پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ صورت حال ایک دم اس طرح تبدیل ہو گئی کہ وہ قتل پرسی, وہ مظلومیت کا دور گویا کہ ختم ہوا, اور اب قوت کا دور, شان شاکت کا دور, دبدبے اور حکمت کا دور, اس کا نقطۂ حالات بن گیا غزوہ بدر. غزوہ بدر کے جن حالات اور واقعات پر تبصرہ سورہ انفال میں آیا ہے, ظاہر بات ہے کہ اس میں قصر گفتگو میں اس کی اہم باتوں کی طرف بھی اشارہ ممکن نہیں ہے. البتہ سورہ انفال کے آغاز اختتام اور وارد شدہ چند حالات کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے لیے گویا کہ عمود اور اس کے مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے, اس کی طرف توجہ ایک یاد دہانی کے طور پر مناسب رہے گی. اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں اور اس کے اختتام کا ایسی آیات وارد ہوئی ہیں کہ جنہوں نے حقیقی ایمان کی تعریف کو پھر بہت مختصر الفاظ میں اپنے اندر سمو لیا ہے, اور اس کے دو اجزاء, ایمان حقیقی کے کچھ اثرات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں انسان کے اعمال میں, اس کے مسائل میں, اس کی دلچسپیوں میں, اس کے صبح شام کے انداز میں, اور ایمان حقیقی کا دوسرا رکن رکین وہ ہے جو ہم سورہ حجرات میں بھی دیکھ چکے, جس کے بعد جس کا کہ ذکر اس کے بعد سورہ سب میں بھی آ چکا. سورہ انفال میں انہیں اس طرح جمع کیا گیا آغاز میں آیات نمبر 2, 3 و 4 میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مؤمن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کے سنائی جائے تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے لگاتے اور کھپاتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ کہ جو حقیقت مومن اولئک هم المؤمنون حقا انہی کے لیے ہے اللہ کے پاس ان کے رب کے پاس اعلیٰ درجات اور بخشش اور نہایت اعلیٰ رزق. تین آیات میں یہاں ایمان حقیقی کے عملی مظاہر میں سے ایک نقطہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک رخ بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک پہلو ان تین آیات میں آ گیا اور اسی تصویر کا دوسرا رخ وہ ہے جو آیت نمبر 74 میں آ رہا ہے. اب یہاں ذہن میں رکھیے یہاں پہلی آیت کے بعد یہ آیات آئی اور آخر میں لاسٹ بٹ ون کل آیات 75 ہے. آخری آیت سے پہلی آیت یہ ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین هاجروا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی یہ ہے وہ لوگ کہ جو مومن ہے حقیقتا یہ ہے حقیقی مومن لهم مغفرة ورزق كريم. آیت کا آخر پھر وہی ہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت اعلیٰ رخ بھی. معلوم ہوا کہ بندہ مومن کی تصویر کے یہ دو رخ ہیں. ہمارے ایک منتخب نصاب میں اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ایک نقطہ آیا تھا جو یہاں آخر میں آیا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. دوسرا نقطہ سورہ نور میں آیا تھا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یہ دونوں نقطے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا ان کو جمع کر لیا جائے کہ بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہوتی ہے. قرآن مجید اس پھول کا مجموع ہو تو 100 رنگ سے باندھے وہی حقیقت وہی بات یہاں سورہ انفال میں ابتدائی اور آخری آیات کے اندر تصویر کے وہ دو رخ رکھ دیے گئے اور یہی عرض کیا گیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اول آخر کے مابین بڑا گہرا رقص ہے اور اس سے اس طرح رہنمائی ملتی ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ بیک وقت ایک مربوط خطلے کی حیثیت سے نازل ہوئی. آگے چلیے غزوہ بدر سے جو صورت حال پیدا ہوئی اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے. ایک دبدبا مسلمانوں کا روب لیکن اگلے ہی سال صورت حال اس کے بعد ہو گئی. اہل مکہ نے اپنی پوری قوتوں کو جمع کیا عرب کی گھٹی میں یہ بات ہے انتقام. وہاں لوگ اپنے ان 70 جن کی لاشوں کے لیے چھوڑ آئے تھے اپنے 70 پر بہادر کا لوگ جن کی میدان بدر میں انہوں نے یہ جو چھوٹ رہے تھے ان کے انتقام کی آگ اندر ہی اندر چلک رہی پورے اہتمام کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ. اگلے ہی سال 3 کے ماہ شوال میں 3000 کا لشکر جرات اب مدینے پر براہ راست حملہ آور ہوتا. پھر مشورہ ہو رہا حضور کا اپنا رجحان تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر محسوس ہو کر مقابلہ کیا جائے. اس میں اس کے پاس چاہیے یا سو اس کے پاس یہی رائے عبداللہ ابن ابی تھی. لیکن مسلمانوں میں سے کچھ نوجوان سرفروشی اور ذات ثانی شوق شہادت جذبہ جہاد یہ ان پر ان میں کچھ اس درجے تھا کہ انہوں نے اس پر زور دیا اور اصرار کیا کہ کھلے میدان میں جا کر دم کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر ان کے جذبہ ایمانی کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ ثابت فرما دیا. دامن احد میں مقابلہ ہوا. یہ وہ وقت ہے کہ پہلی مرتبہ نفاق کا ظہور ہوتا ہے عملی اعتبار. اگرچہ غزوہ بدر کے بیان میں بھی قرآن مجید نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان جس قافلے کو لے کر آ رہے تھے شام سے اس کا قصد کیا جائے. اور اس پر قرآن مجید نے اسی حیثیت سے تنقید بھی کی ہے کہ ان لوگوں کے شاید دنیا زیادہ عزیز تھی یا اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا کہ کتنا زیادہ خوش آئند نہ تھا. لیکن یہ ابھی بالکل ابتدا تھی آغاز. یہاں اگلے سال جو معاملہ ہوا ہے اس میں وہ نفاق اس ادارے کی حیثیت سے پوری طرح سامنے آتا ہے کہ عین وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل 1000 کی نسل دے کر نکلے ہیں مدینہ منورہ سے, لیکن ابھی میدان جنگ تک نہیں پہنچے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اسی کو بہانہ بنا کر کہ کیونکہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے, ہماری بات نہیں مانی گئی ہے لہٰذا ہم ساتھ نہیں دیں گے, 300 اصحاب سے لے کر واپس آ گیا اور 1000 کے مقابلے میں دامن احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہاستہ کی نصیب ہے. یہ جنگ اس میں پیدا شدہ حالات واقعات اولین خطہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی جو بعض مسلمانوں سے صادر ہوئی اس کا ایک نتیجہ فتح کا شکست میں عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہونا, وہی 70 کا حصہ آ رہا ہے 70 صحابہ کا شہید ہو جانا جن میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی ہیں, حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. یہ مصعب کہ جن کی دعوت تبدیل اور قرآن مجید کے پہنے اور پکانے سے مدینہ منورہ میں انقلاب آیا تھا اور مدینہ منورہ کے دار الحجرت بننے کا فرق حاصل کیا تھا. 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں, حضور کے بندان مبارک شہید ہوئے, آپ پر وسیع پاری ہوئی. یہ مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو چکے ہیں, مسلمانوں کی ہمت انجراب ہو گئی, حضرت عمر نے تلوار پھینک دی. یہ سارے حالات واقعات ظاہر بات ہے کہ اس میں تفصیلاً اس پر جستجو نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید نے غزوہ احد کے حالات پر بڑا مفصل تبصرہ فرمایا اور اس میں چونکہ ذرا سے ایک مرتبہ پیسہ بالکل پلٹ گیا. وہ بات کہ 313 کو وہ فتح مبین حاصل ہوئی اس سے بالکل بڑا خوبصورت سامنے آئی. یہاں 70 اگر کفار کے قتل ہوئے تھے تو یہاں 70 مسلمان شہید ہو گئے. اس سے وہ جو ایک دبدبا تھا وہ ختم ہو گیا. روز جو مسلمانوں کا طاری ہوا تھا وہ اب جاتا رہا. آس پاس کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی نہیں, یہ تو اتفاقی باتیں ہیں کہ کبھی کسی کو فتح ہو جاتی ہے کسی کو شکست ہو جاتی ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے. تو غزوہ احد کے بعد سے 1-2 سال مسلمانوں کے لیے بڑے ہی آزمائش تھے. ایسے حالات کے جس میں محسوس ہوتا تھا کہ اطراف جلالین میں سب لوگوں کی ہمتیں مر گئی, سنا کے حملے ہو رہے ہیں, پاک سے تاراج ہو رہا ہے, مسلمانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ 2 سال مسلمانوں کے غزوہ احد کے بعد جو ہوئے وہ بڑے سختی سے جیتے ہیں اور اس سختی کا پھر نقطۂ عروج ہے غزوہ احد. اس پہلو سے غزوہ احد پر جو تبصرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے اس میں سے چند آیات کا صرف ایک ذرا ترجمہ اس وقت کر لینا مناسب ہوگا تاکہ وہ حالات جو رخ بدل گیا, وہ حالات کا رخ بدل گیا تھا اور اس کے جو اثرات مسلمانوں پر مترتب ہو رہے تھے یہ بات سامنے آ جائے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو کیا رہنمائی عطا فرمائی گئی. یہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 139 کا 148 ہے جن کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ولا تحزنوا ولا تحزنوا, اے مسلمانوں نہ بددل ہو اور نہ ہی غمگین ہو, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو تو بالآخر غالب تم ہی ہوگے, تم ہی پر بلند ہوگے. ان ینفق تم ارہم فقد مکر قوم ارہم مثلہ, اگر تمہیں زخم لگا ہے تمہیں چرچا لگا ہے تو سوچو تمہارے دشمنوں کو ایسا ہی کرتا لگ چکا ہے, انہیں بھی تو یہ تاریخ کا بایا تھا. گویا کہ بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اگر اس طریقے سے بدل نہ ہوئے معبودان باطل کے لیے, دین باطل کے لیے ان کی سرفروشی کا عالم یہ ہے کہ اگلے ہی سال میں اپنی قوتوں کو مستعد کر کے پھر تم پر حملہ آور ہو گئے ہیں. اتنا بڑا زخم کھانے کے باوجود کہ یہ تم کی اپنا دل چھوڑا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس انقلاب انقلاب حال میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت نظمر ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور تم کا لیام وداد رہا بینا. یہ تو دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رکھتے ہیں. یہ نیچ اور نیچ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بھاوگاہ کے تحت کرتا ہے. بولے یار اللہ الذین آمنوا ولتقوا منکم شہداء, تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کون ہے واقع اہل ایمان. یہ امتحان یہ آزمائش کی ابتلا ہی تو ٹیسٹ ہے, یہی تو کسوٹی ہے, اسی پر تو تمہیں پرکھا جائے گا. وہ مضمون کے جو اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آ چکا ہے, وہ مضمون کے جو اس سے قبل سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے سامنے آ چکا ہے. وہ جب پکے گا ممکن سے ہے بڑا, اور وہ تم میں سے کچھ کو بڑا بنا لینا چاہتا ہے. یہ ہے وہ مقام جس کے بارے میں کیا گیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں صرف یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شہید کے معنی مقتول فی سبیل اللہ لینے کا امکان ہے. اگر تو یہاں بھی امکان موجود ہے تو اس کو اس کی اصل وسعت پر برقرار رکھا جائے, لیکن یہ کہ بہرحال دوسرا امکان بھی موجود ہے کہ اللہ تم میں سے کس کو یہ مرتبہ ایک شہادت کہ وہ جان دے کر اللہ کی گواہی دے دیں, اس مرتبہ اور مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے. واللہ الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. کہیں شیطان تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ شاید اب اللہ نے اگر کفار کو کچھ پتہ دے دی ہے تو شاید اللہ سے تو شاید اللہ کو کفار پسند ہے یا ان سے محبت ہو گئی ہے. وَلَيُمَسِّكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ اس حکمت ابتلا پر بڑی ہی اہم آیت ہے. تمخیص کہتے ہیں کسی چیز کو چھانک لینا, ہمارے یہاں اردو بول چال میں لفظ استعمال ہوتا بہت سے تمخیص. بہت سے معنی ہے کریدنا, اور تمخیص کا معنی ہے جو کچھ کرید پر حاصل ہوا ہے اس کو ٹھان پھٹک کر اس میں سے جو چیز مطلوب ہے اسے نکال لینا. تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا وَلَيُمَسِّكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی چھاتی کر لیں, دیکھ لیں ان میں کون ہے پختہ اور واقعتاً اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والے, آخرت سے ماننے والے, اور کون ہے ایسے ہی روایتی طور پر تقلیداً صرف قبیلے میں کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ایمان لے آنے والے. لیکن حقل کافرین, لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو بالآخر مٹا کر چھوڑے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے. البتہ اس درمیانی عرصے میں ان انٹرم ادوار میں یہ اونچ نیچ جو ہے یہ اس وقت سے ہوتی ہے کہ امتحان اور اطلاع اور آزمائش کے پکا کے پورے کر جائے. پھر آئی یہ آیت جس کا اس سے پہلے بھی حوالہ دیا جا چکا ہے, ہم حسب تم, کیا تم نے یہ سمجھا تھا ان کا خون جنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے, جہاد کا حق ادا کرنے والے, جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی, اور ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے واقعتاً صبر کرنے والے, جھیلنے والے. یہ لفظ صابرین کو یہاں دیکھ لیجیے, ہمارے ایک منتخب نصاب میں تواتر صبر ہی کے تفاصیل پر مشتمل یہ مباحث ہیں کہ جو اس وقت ہمارے یہاں جاری ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ, اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے, من قبل ان تلقوه, ایمان کا ایک جذبہ اور خوف و شہادت کا اظہار جو ہوا تھا اس مشاورت کے دوران اس کی طرف اشارہ کیا. موت کی تمنا, شہادت کی خواہش, یہ بہت آسان ہے جب تک کہ موت سامنے نہ آ پڑی ہو, لیکن جب سامنے آئے موت کا پتہ ہوتا ہے تو قبر آئے تو نہیں ہے وہ انتم تنظرون, جب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ آئی ہے, اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے بات کی. وما محمد اللہ رسول, اور یہ کیا ہوا تھا کہ حضور کے شہادت کی خبر کی وجہ سے تمہاری ہمت جواب دے دیں, تمہارا تعلق محمد سے ہے یا اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, محمد سے اس کے سوا کچھ نہیں, ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب غلط میں قبل رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں, اطائم ماتا ہے تو تمہیں قلب سے ملا ثابت, تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں سے بند لوٹ جاؤ گے. سمئی ہم سم بڑا سے بے سمئی یا بھی اللہ سیا, اور جو اپنی ایڑیوں سے بند مر گیا لوٹ گیا وہ اللہ کا کتنا بگاڑے گا. بس یب اللہ شاکرین, اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو حق ماننے والوں کی جگہ عطا فرمانے والا. یاد رہے کہ یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے تلاوت فرمائی تھی حضور کے انتقال سے, جب سے وہ جذبہ وہ خدمہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اس درجے متاثر تھے کہ ننگی تلوار لے کر بیٹھ گئے تھے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں اسے گردن اڑا دوں گا, اور ظاہر ہے کہ جلال فاروق کے سامنے کسی کو یارہ نہ تھا بن مارنے کا. ہاں یہی ابو بکر صدیق وہ آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلجھے گئے ہیں حجرہ عائشہ میں پردے کا سوال نہیں بیٹی کا پر تھا, جاتے ہی حضور کی پیشانی سے چادر ہٹائی دیکھا دیا واپس آئے ہیں پھر سکما دیا. من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, لوگو جو کوئی بھی محمد کی طرف کچھ کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, لیکن جو کوئی اللہ کا پرستار ہے اللہ کا پجاری ہے اللہ کی طرف کچھ کرنے والا ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے وہ الحی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا, اس پر کبھی موت لاری ہونے والی نہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس پر حضرت عمر فاروق کی گردن چھٹی چلی گئی اور آپ نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا, اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس کیا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی. فرمایا آگے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله, کسی زینت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر اس کی موت واقع ہو جائے. کتابا معجلا, یہ تو لکھا ہوا معین وقت ہے. فمن یرد ثواب الدنیا لیتے ہی منہا, اب اس محنت عمر میں کے جو انسان کو ملی ہے اس اجل سے قبل اس وقت معینہ کے آنے تک جو کوئی دنیا کا بدلا چاہتا ہے جس کی ذریعے جو دنیا کے لیے ہے لیتے ہی منہا, ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. ومن یرد ثواب الآخرۃ لیتے ہی منہا, اور جو آخرت کا طالب ہے اسے اپنی جد و جہد کا وہ نتیجہ اس کے پیچھے نظر ہے کہ جو آخرت میں نکلنے والا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا فرمائیں گے. وَتَنَجِّي الصَّابِرِينَ, اور ہم یقیناً شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی. فَمَا رَهِنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ, تو جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں یہ بھی مصیبتیں ان کو برداشت کرنی پڑی, اس پر ان کی ہمت نے جواب نہ دی, اس پر وہ بددل نہ ہوئے سست نہ پڑے, انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا. وما ضعفوا وما استكانوا, اور نہ ہی انہوں نے مرعوبیت کی صورت اختیار کی. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی صابرین سے صبر کرنے والوں سے ثابت قدم رہنے والوں سے اللہ کی راہ میں دب جانے والوں سے ہر کے بابا باپ کی کیفیت کے ساتھ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے. وما كان قولهم, اور ان کی بات تو بس یہ تھی, ان کی ہر بات تو بس اتنی تھی الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا, کہ وہ یہ کہتے رہے کہ رب ہمارے خطاؤں کو برگزر کرنا, یا اسرافنا فی امرنا, اور ہم سے اپنے معاملات میں جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کو بخش دے. سب اقداماً, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا على القوم الكافرين, اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة, تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انہیں دنیا کا بھی بدلہ ہے آخرت کا بھی بہت ہی عمدہ اعلیٰ بدلہ. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ ایسے ہی احسان والوں سے محسنین سے محبت کرتا ہے. یہ دیوا کے اس طویل تبصرے میں سے چند آیات جن کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے, جن سے اس بات کی طرف ایک واضح رہنمائی ملتی ہے کہ یہ ہے در حقیقت یہ حکمت ابتلاء, آزمائش کیوں ہے تاکہ چھاتی ہو جائے تقدیر ہو جائے, مزید تربیت کا بھی یہی ذریعہ بنے, کندن من کر نکلے ان بچیوں سے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے کرتا رہتا ہے, وہ چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی, کوئی جگن تمہیں نہ پہنچتا, لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تمہارے صفحے میں ابھی کمزوری کہاں کہاں ہے؟ تمہاری جمعیت کے اندر کون کون سے ابھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں استحکام کی ضرورت ہے آئندہ کے کفن سے کفن پر مراحل کے لیے تمہیں اپنی تمام کمزوریوں پر متنوع ہو جانا چاہیے. اس کے لیے اپنی تمام ہمت کو مستمع کر کے اپنی ایک نئی تنظیم اور اپنے صفحے کی ایک نئی تقسیم کے ساتھ آئندہ کے آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جیسا کہ کیا جا چکا رزم عہد کے بعد صورت حال یکسر تبدیل ہوئی. مسلمانوں کی کچھ ہمتیں پک تھیں, کچھ لوگ بہرحال ایسے تھے جو اس سے متاثر ہوئے, دشمنوں کی ہمتیں بلند ہو گئیں. انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ذرا ایک زوردار حملہ بول دیا جائے, ایک مجتمع کوشش کی جائے, ایک مل جل کر زور لگا دیا جائے تو یہ پیدا اٹھایا جا سکتا ہے, یہ بات یہیں پر ختم کی جا سکتی ہے. لہذا دو سالوں کے بعد سن 5 میں یہ مرحلہ ہے کہ تمام عرب سے یہ سمجھئے کہ عرب کی پوری مصر کانہ قوت مجتمع ہو کر مدینے پر حملہ آور کی. یہ غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب کے احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے وہ کسی ایک قبیلے کسی ایک گروپ سے متعلق نہیں تھے. مشرق سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے اور اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے. 12,000 کا لشکر جرار مجتمع ہوا ہے. وہ بنی قائم کا جو سن 2 میں غزوہ بدر کے فوراً بعد اپنے اس عہد کے توڑنے کے باعث بلا وطن کیے گئے تھے وہ بھی آئے. اور اس کے بعد بنی نذیر جن کا معاملہ سن 4 میں ہوا, جو اس کے بعد جا کر خیبر میں جنہوں نے ڈیرے لگا لیے تھے وہ بھی آئے. یہود کی اور مشرکین عرب کی ایک مشترک جمعیت جس میں کہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف سے بنی غفان آئے اور ان کی فوجیں چلی آ رہی ہیں. نیچے سے وہ مکے سے فوج کی فوجیں آ رہی ہیں. آس پاس کے تمام قبائل جو ہیں وہ مستمع ہو گئے. 12,000 کا لشکر جرار مدینے کی چھوٹی سی ایک بستی جس میں چند سو گھر آباد ہوں گے اور اس پر اتنا بڑا ایک حملہ یہ تمام اطراف جوانب سے تھا. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہیں ستیل میدان میں کچھ راہ چل رہا ہے اور اکثر چل رہے ہیں اس کو بلانے کے لیے. یہ در حقیقت سیرت متحرہ میں مسلمانوں کی اجتماعی ابتدا اور آزمائش کے اعتبار سے کٹھن ترین مقام, مشکل ترین مرحلہ یہ وقت ہے کہ جب کہ اہل ایمان کا ایمان پوری طرح آزمایا گیا. یہ وقت ہے کہ جب کہ جن کے دلوں میں روگ تھا, جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا, وہ نفاق پورے طور پر ظاہر ہو گیا. ان کی وہ بیماری ان کی زبانوں پر جاری ہو گئی. یہ غزوہ بعد میں ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں. اس غزوے کا ذکر ہوتا ہے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں جس کے دوسرے تیسرے رکوع میں اس نقشے کو بالکل واضح طور پر پیش کر دیا گیا کہ یہ ابتلاء اور آزمائش کا نقطۂ عروج ہے. وہی کیفیت جو تاریخ میں ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ذاتی طور پر سختی اعتبار سے آپ پر مصیبتوں کا اور آپ کی ایزا اور تکلیف کا معاملہ اپنے انتہا سے پہنچ گیا تھا. دعائیں نہیں وہی معاملہ بحثیت مجبوری مسلمانوں کے لیے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا. چنانچہ اس کا جو ذکر ہو رہا ہے اس زمن میں بھی چند آیات کا ترجمہ تاکہ وہ نقشہ جو ہے خود آیات قرآنی کے ذریعے سے ہماری نگاہوں کے سامنے سیکھ جائے وہ مفید ہوگا. فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم ترونها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. پہلی آیت میں قرآن مجید اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق اس پورے غزوے کو اور اس نے جو کچھ کیا اور جس نتیجے تک وہ ملتب ہوا اس سب کی طرف ایک اشارہ کر دیا گیا. اور اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ان پر لشکر حملہ آور ہوئے تھے تو ہم نے ان پر ہوا بھیج دی, آگ ہی بھیج دی, اور ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے اسے دیکھ رہا ہے. اب یہاں سے نفع شروع ہوتا ہے. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. ذرا یاد تو کرو جب وہ لشکر آئے تم پر حملہ آور ہوئے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی. مدینہ منورہ کا باہمی جانب جو ہے وہ اونچا علاقہ ہے اور بائیں جانب ایک اونچائی ہے, تو بائیں طرف سے مغرب کی طرف سے جو لشکر آئے ان کو فرمایا بن اسفل منکم, اور جو بھائی والد سے ہے ان کے بارے میں فرمایا من فوقکم اس جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم یا اس زیادت الابصار اور جبکہ نگاہیں قد ہو گئی تھی جسے ہم اپنے محاورے میں کہیں گے جبکہ آنکھیں پتلا گئی تھی و بلغت القلوب الحناجر اور دل بلیاں اچھل رہے تھے اور وہ ہسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے وتظنون باللہ الظنون اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے وہ وعدے کہاں گئے نصرت کی وہ بہت ہی تاکیدی یہ اللہ کی طرف سے نبیل بار بار آئی اللہ مدد فرمائے گا وہ وعدے کیا ہوئے وہ خبریں بھی دی گئی تھی کہ غلبہ حاصل ہوگا یہ بات جو حضور نے کبھی کہی تھی کہ عرب اور عجم کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے وہ وعدے کہاں گئے اہل ایمان کی آزمائش ہو گئی جیسے کہ آزمائش ہوتی ہے اور انہیں ہلایا گیا ہلایا جانا بڑی شدت کا حالات ایسے نہ نکال صحت کا عالم کھانے سے کچھ نہیں تھے فصلیں تیار تھی اور انہیں اجاڑ دیا گیا ساری فصل تباہ ہو گئی اب یہاں کھانے کے لیے احتیاط ہے ایک تو پتھر بنے ہوئے ہیں کہ کبھی کمرے دہی نہ ہو جائے کاپے کی وجہ سے اور اس عالم میں ٹھنڈک کھودی جا رہی ہے پھاوڑے چل رہے ہیں اس وقت ہے کرانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے زبان پر نحن الذین بايعوا محمدا علی الجهاد فی علی الجهاد ما بقینا ابدا لیکن بہرحال صورت حال اتنی خوفناک تھی اور ایسی تباہی نگاہوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی کہ جس کے لیے فرمایا کہ غنا میں کب چلے المؤمنون بل تم سے جال الحبیبا اذ یقول المنافقون واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا اور جب کہہ رہے تھے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا جن کے دلوں میں بیماری تھی نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا وعدہ ہمیں سچ باہر دکھائے گئے ہمیں دھوکا دے کے مروا دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے بعض منافقین نے کہا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ سو کرو کسرا کی حکومت سے تمہیں ملیں گی اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے ان کا وہ روب ان کا وہ دلی مرد ان کی زبانوں پر آ گیا ان منافقین کے برعکس ایک ہی صورت حال کا رد عمل اتنا مختلف جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو اور اس صورت حال کو تو انہوں نے یہ کہا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور یقیناً سب کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اور ان کے ہاتھ اضافہ ہوا تو ایمان و تسلیم ہی کا اضافہ ہوا بہرحال انہوں نے اپنے اس عہد و معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہ کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا اور منافقین کو سزا دے گا اگر وہ چاہے گا اور چاہے گا تو انہیں پیدا کی توفیق عطا فرما دے گا یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے مہربان وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین